اتوار 28 فروری سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. ایرانی انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق اصلاح پسندوں کو کئی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، مگر یہ کامیابیاں کتنی اہم ہیں اور کیا ایرانی سیاست میں کسی حقیقی تبدیلی کا اشارہ ہیں؟ تجزیہ کار نے کہا،
چند یا میجورٹی ریفارمسٹ آ جائے گی تو بہت تیزی سے ایران میں اصلاح آ سکتا ہے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. ایران میں حال ہی میں ہوئے پارلیمانی انتخابات کے سامنے آنے والے ابتدائی نتائج سے ظاہر ہے کہ ملک کے صدر روحانی کے اصلاح پسند اتحادیوں کو ان انتخابات میں واضح کامیابی ملی ہے. ادھر ان انتخابات کے نتائج کے مطابق ملک کے رہبر اعلیٰ کے انتخاب کرنے والی مجلس رہبری میں سخت گیر نظریات کے حامل دو سینئر علماء اپنی اپنی نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تفصیل ذیشان حیدر کی زبانی.
تہران میں جمعے کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے بعد اب تک 90% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے. نتائج بتاتے ہیں کہ توقع کے مطابق اصلاح پسندوں کو ان انتخابات میں تمام 30 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے. مسٹر روحانی کا کہنا ہے کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے جوہری معاہدے کے بعد ہونے والے پہلے انتخابات نے ان کی حکومت کو مستحکم کیا ہے. تجزیہ نگاروں کے مطابق گو تہران میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج انتہائی اہم ہیں، جو عموماً ایوان کی سیاسی سمت کا تعین کرتے ہیں، لیکن چھوٹے اور دیہی علاقوں کی صورتحال ذرا مختلف ہے، جہاں روایتی طور پر قدامت پسند اور سخت گیر نظریات کی حامل جماعتیں کامیابی حاصل کرتی ہیں.
بھارتی ریاست پنجاب کے شہر پٹھان کوٹ میں واقع بھارتی فضائی اڈے پر گزشتہ ماہ ہونے والے حملے میں ملوث ہونے کے شبے میں پاکستان میں 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. تفصیل جانیے عبید ملک سے.
گوجرانوالہ کی ایک عدالت نے ان افراد کو 6 روزہ تفتیشی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. بھارت نے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کے بعد الزام عائد کیا تھا کہ پاکستان میں موجود عسکریت پسند تنظیم جیش محمد اس حملے میں ملوث ہے. یہ واضح نہیں ہے کہ گرفتار افراد کا تعلق کس گروہ یا تنظیم سے ہے. واضح رہے کہ 18 فروری کو صوبہ پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے بھارتی فضائیہ کے اڈے پر حملے کا مقدمہ درج کیا تھا. مقدمے کے بارے میں حکام کا موقف تھا کہ یہ پٹھان کوٹ میں حملہ کرنے والے مبینہ حملہ آوروں اور ایک کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے سہولت کاروں کے خلاف درج کیا گیا ہے.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شوال کے مقام پر گزشتہ روز سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں ہلاک ہونے والے کیپٹن عمیر اور دیگر 3 فوجی اہلکاروں کی نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی ہے. نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف، صوبائی وزراء اور سینئر فوجی حکام نے بھی شرکت کی. بھارتی ریاست مہاراشٹر میں ممبئی سے متصل ایک علاقے میں آج صبح ایک شخص حسنین واریکر نے اپنے ہی خاندان کے 14 افراد کے گلے کاٹنے کے بعد پھانسی لگا کر خودکشی کر لی ہے. پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 7 بچے، 6 خواتین اور ایک مرد شامل ہیں. پولیس کمشنر پرمویر سنگھ نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس کے پیچھے کوئی خاندانی تنازع ہے، لیکن حقیقی وجہ پوری جانچ کے بعد ہی معلوم ہو پائے گی. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے سرکاری راز افشا کرنے والے 2 صحافیوں کو رہا کرنے کے عدالتی فیصلے پر تنقید کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ مقدمہ جاسوسی کا تھا اور اس کا آزادی صحافت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. شام میں عبوری جنگ بندی کے اطلاق کے ایک روز بعد ہی اطلاعات ہیں کہ حلب شہر کے قریب کئی مقامات پر جنگی طیاروں نے حملے کیے ہیں. یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ ان حملوں میں کن گروہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. مقامی سرگرم رہنماؤں کا ماننا ہے کہ یہ فضائی حملے روس نے کیے ہیں. واضح رہے کہ روس پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ جنگ بندی کے دوران بھی نامزد دہشت گرد گروپوں کو نشانہ بناتا رہے گا. حلب کے قریب علاقوں میں فضائی حملوں کے علاوہ تقریباً ہر جگہ جنگ بندی پر عمل جاری ہے. عراق کے دارالحکومت بغداد کی ایک پرہجوم مارکیٹ میں 2 بم دھماکے ہوئے ہیں، جس میں کم از کم 24 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ بغداد کے اس شیعہ اکثریتی علاقے میں یہ دھماکے کس نے کی. البتہ نام نہاد دولت اسلامیہ ماضی میں اسی طرح کے دھماکے کرتی رہی ہے. آج اس سے قبل عراقی اہلکاروں کے مطابق نام نہاد دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے بغداد کے مضافات میں ایک حملہ کر کے 13 فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے. یہ حملہ ابو غریب کے علاقے میں واقع فوجی ہیڈ کوارٹرز پر کیا گیا. امریکہ میں ڈیموکریٹک جماعت کے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے اپنی ہی جماعت سے حریف امیدوار برنی سینڈرز کو جنوبی کیرولائنا میں بھاری اکثریت سے شکست دے دی ہے. مسز کلنٹن نے جنوبی کیرولائنا میں 73% ووٹ حاصل کیے. سوئٹزرلینڈ میں معمولی جرائم کے مرتکب ہونے والے غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے سے متعلق آج ریفرنڈم کرایا گیا، جس کے ابتدائی نتائج میں 60% ووٹوں کے ساتھ عوام نے ریفرنڈم میں پیش کی جانے والی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ اس ریفرنڈم کی تجویز دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی جماعت سوئس پیپلز پارٹی نے دی تھی، جس کا کہنا ہے کہ ملک میں تارکین وطن افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے سوئس عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ آئرلینڈ میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے، اور ابتدائی نتائج سے ظاہر ہے کہ ان انتخابات میں کسی جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ وزیر اعظم ایڈنا کینی نے اپنی اتحادی حکومت کی شکست کو تسلیم کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے پٹھان کوٹ میں اڈے پر حملے کے الزام میں پاکستان میں 3 افراد گرفتار۔ بلوچستان کے علاقے خاران میں ایک استاد کا علم کے چراغ جلاتے رہنے کا عزم۔ اس کے علاوہ بات سے بات اور آپ کے خط، یہ سب آج پروگرام کا حصہ ہیں۔ سیربین میں پہلے آج کے اہم موضوع کی تفصیل اور تجزیہ۔ آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ ایران میں پارلیمانی انتخابات کے ابتدائی نتائج کے مطابق دارالحکومت تہران میں اصلاح پسندوں کے تمام امیدواروں نے کامیابی حاصل کر لی ہے، اور تمام 30 نشستوں پر قدامت پسندوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایران کی داخلی سیاست میں یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے، اور بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر ایران کے کردار میں کیا تغیر آ سکتا ہے، ان باتوں کا جائزہ آگے چل کر لیں گے۔ پہلے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے سنتے ہیں۔
جمعے کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے بعد 90% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے، جس کے تحت صدر حسن روحانی اور ان کے حامی اصلاحات پسند گروپ ابتدائی طور پر سبقت حاصل کیے ہوئے ہیں، جنہیں دارالحکومت تہران میں تمام 30 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے، جبکہ کنزرویٹو امیدوار غلام علی حدید عادل 31 پوزیشن پر ہیں۔ یہ انتخابات گزشتہ سال ایران کے 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے اور اس کے نتیجے میں ملک پر برسوں سے عائد بعض اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کے بعد ہوئے ہیں، اور انہیں ایران کے مستقبل کے لیے اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ اب تک سامنے آنے والے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن روحانی سن 2017 میں دوبارہ ایران کے صدر منتخب ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ روز ایران کے صدر حسن روحانی نے ایران کے دورے پر آئے ہوئے اپنے سوئس ہم منصب سے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران انتخابات میں لوگوں کی بھرپور شرکت کو سراہا۔
خوب این که سفر ایشون در روزی قرار میگیره که مردم،
یہ ایک خوشگوار اتفاق ہے کہ سوئس صدر اسی روز ایران پہنچے جب ایرانی عوام ملک کے اہم پارلیمانی اور مجلس ماہرین کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈال رہے تھے، اور شاندار بات یہ ہے کہ لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ ووٹنگ نصف شب تک جاری رہی۔
ازدحام جمعیت بگونه‌ای بود که تا نیمه شب دیشب به طول انجام۔
اس سے قبل ان کا کہنا تھا کہ ان انتخابات کے نتائج نے حکومت کو مزید اعتبار اور اثر و رسوخ دیا ہے۔ پارلیمانی انتخابات کے تحت 290 ارکان پارلیمان اور مجلس رہبری کے لیے علماء کے انتخاب کے لیے جمعے کو لاکھوں افراد نے ووٹ ڈالے۔ کاروباری پابندیوں نے ایرانی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ اب جبکہ عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری تنازعات حل ہونے کے بعد عام انتخابات ہوئے، تو ایرانی شہریوں کی اکثریت معاشی خوشحالی چاہتی ہے۔
انشاءاللہ نمائندہ کی مخام برا مجلس،
خدا کرے کہ جو اراکین پارلیمان منتخب ہوں وہ لوگوں کی اور معاشرے کی خدمت کریں، ملک کو ترقی دیں۔ ہم ساری دنیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جیسے سب ملک رہتے ہیں۔
انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ایرانی انٹیلیجنس کے وزیر محمود علوی نے کہا ہے کہ انہوں نے انتخابات کے انعقاد سے قبل دہشت گردی کی کارروائیوں کو ناکام بنایا۔
ما در تاریخ 19 بہمن ماہ، یعنی حدود 18 روز قبل از روز رائے،
الیکشن سے تقریباً 18 دن پہلے، یعنی 8 فروری کو، ہم نے ایک دہشت گرد کو ایران کے جنوب مشرقی سرحدی علاقے سے گرفتار کیا تھا۔ اس کے قبضے سے 2 دیسی ساخت کے بم اور آدھا کلو دھماکہ خیز مواد کے علاوہ ریموٹ کنٹرول اور میگنیٹک بم بھی برآمد ہوا۔
الیکٹریکی و همچنین یک بمب آهن.
تجزیه کاروں کا کہنا ہے کہ تہران میں پارلیمانی نتائج انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ دارالحکومت میں قانون بنانے والے عام طور پر ایوان کی سیاسی سمت کا تعین کرتے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے ہماری ساتھی نازیہ گلزار سے سنا۔ ایران میں غیر معمولی انتخابی نتائج اندرون ملک اور خطے کی سیاسی صورتحال پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہی آج کا اہم سوال ہے، جس کے جواب کی تلاش میں میں نے امریکہ کی ڈیلاور یونیورسٹی سے وابستہ اور خطے کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ ایرانی انتخابات میں اصلاح پسندوں کی کامیابی سیاسی اعتبار سے کتنی اہم ہے اور سختگیر عناصر کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے۔ ڈاکٹر مقتدر خان،
دیکھیے اس میں تین چار چیزیں ہیں۔ ایک تو ایک یہ ہے کہ جو ایران نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے ویسٹرن ملکوں کے ساتھ، اس کا یہ بہت بڑا یوں کہیے کہ پبلک سپورٹ مینڈیٹ ہے، اس کا انڈورسمنٹ ہے، ریفارمسٹ لیڈر ہے روحانی، ان کے ہاتھ اور مضبوط ہو جائیں گے، اور اس سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ ایران اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج کرنے لگے گا، اور اس الیکشن کے نتیجے سے وہ فارورڈ چلنے لگے گا، اور یہ ویسٹ کو بھی سگنل ہے کہ یہ صحیح اسٹریٹجی ہے کہ ایران کے ساتھ فی الوقت ڈپلومیسی ہی بہتر ہے، اور اس طرح سے وہ ریفارمسٹ کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے نتائج میں ایران کی جو سخت پالیسیز ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل وہ بھی بدلتی جائیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایران کا جو کمپلیکس پاور ڈسٹریبیوشن ہے، تھوڑا سا پاور پارلیمنٹ میں ہے، تھوڑا سا پریسیڈنٹ کے پاس ہے، باقی جو ہے وہ ولایت فقیہ کے پاس ہے، تو جو ان کے سپورٹرز ہیں علی خمینی کے، وہ تو تقریباً جو میجر سپورٹرز ہیں تہران سے تو پورے کے پورے ہار چکے ہیں، اور جب ان کا پوزیشن پارلیمنٹ میں کمزور ہو جائے گا تو بلز اور لاز وغیرہ پاس کرنے میں مطلب مزید فائدہ پہنچے گا روحانی صاحب کو۔
اچھا، جو مجلس رہبر ہے جو ایران کے سپریم لیڈر یا رہبر اعلیٰ کا انتخاب کرے گی، اس میں بھی جو کٹر مذہبی عناصر ہیں ان کو کچھ لگتا ہے کہ ان کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے، مثلاً ایک جو ان کے لیڈر ہیں سینئر لیڈر مصباح یزدی، وہ ہار گئے ہیں، تو کیا ایران میں سخت گیر مذہبی عناصر کی گرفت کمزور ہو جائے گی اس طرح کی صورت حال میں؟
یہ جو گارڈین کاؤنسل ہے اس کا جو رول ہے وہ تین چار چیزیں کرتا ہے۔ ایک تو ایک اگر علی خمینی گزر جاتے ہیں تو ان کے جو سکسیسر ہے سپریم ایرانین لیڈر، ان کو وہ الیکٹ کرتے ہیں، تو اس لیے وہ اہم ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہو۔ اگر ریفارمسٹ اس میں ڈومینیٹ کرنے لگتے ہیں تو اکبر رفسنجانی جیسے پراگمیٹسٹ اور ریفارمسٹ لیڈرز کا چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جب سے ایران کی جو نیا اسلامک ریپبلک بنی ہے، اس میں جتنے بھی دو ہی تو ولایت فقیہ آئے ہیں، دونوں کافی کنزرویٹو کافی اینٹی ویسٹ رہ چکے ہیں، تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو گارڈین کاؤنسل، جب الیکشن ہوتے ہیں ایران میں، پریسیڈینشیل الیکشن ہو یا پارلیمنٹری الیکشن ہو، تو جب کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے تو ان کو جو اجازت دیتی ہے وہ گارڈین کاؤنسل دیتی ہے، تو اس میں سے یہ ہوتا تھا پچھلے الیکشنز میں کہ کئی امپورٹنٹ ریفارمسٹ کینڈیڈیٹس کو وہیں پر کاٹ دیا جاتا تھا، یعنی وہ الیکشن لڑنے کی ان کی اجازت ہی نہیں ملتی تھی گارڈین کاؤنسل سے۔ تو اس طرح سے یوں کہیے کہ اگر گارڈین کاؤنسل میں چند یا میجورٹی ریفارمسٹ آ جائے گی تو بہت تیزی سے ایران میں اصلاح آ سکتا ہے، تو یہ پارلیمنٹ سے زیادہ اہم گارڈین کاؤنسل کی پولیٹیکل اورینٹیشن ہے، اور میرے خیال سے ایران میں نظر اس پر ہی زیادہ ہے۔
اچھا ڈاکٹر مقتدر خان، ایران میں بیرونی خصوصاً مغربی دنیا کی ملک کے اندر سرمایہ کاری خاصا اہم ایشو ہے، خاصا اہم موضوع ہے، تو اصلاح پسند بیرونی سرمایہ کاری کو دعوت دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کار آئیں ایران میں سرمایہ کاری کریں، اس کے برعکس قدامت پسند اس کے خلاف ہیں، تو اب جب کہ پارلیمان میں اصلاح پسندوں کی یا جو ماڈریٹس ہیں ریفارمسٹ ہیں ان کی اکثریت ہو جائے گی، تو کیا امکانات ہوں گے، کیا صورتحال پیدا ہوگی؟
دیکھیے بغیر پارلیمنٹ کے یہ جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی ہے اس سے ابھی کلیئر نہیں ہے، لیکن ایران کو تقریباً 100 سے لے کے 150 بلین ڈالر کا کیش بینیفٹس ہوں گے، یعنی اس کے خود کے جو ایسٹ فروزن تھے بینک وغیرہ میں وہ ان کو مل جائیں گے، تو تو اس کا نتیجہ تو ابھی نظر آ رہا ہے کہ پبلک اس ریئلائز کر چکی ہے کہ تھوڑی سی اوپننگ سے ایران کی اکنامک سچویشن بہتر ہو سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ایران کا جو اوپننگ, اگر اکنامک اوپننگ بھی ہو دنیا کے ساتھ تو اس کا نتیجہ کلچرل ضرور ہوگا. ایران کے اسٹوڈینٹس باہر جانا شروع کر دیں گے, پچھلے 30 سال سے بند. ایران میں ایک میتھمیٹکس کا کمپٹیشن ہوتا ہے, پورے سارے کے سارے ایرانینز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اس کا جو ونر ہوتا ہے وہ یوزلی ایران کا بیسٹ میتھمیٹکس اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. میتھمیٹکس کا نوبیل پرائز ہے, اس کے ونر بھی پچھلے 2-3 سال میں ایران کے ہی ہیں. تو ایران کی جو انٹلیکچوئل پوٹینشیل ہے وہ دنیا کو اویلیبل ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت برین ڈرین ضرور ہو. ہارڈ لائنرز یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران کے تعلقات بڑھ جائیں گے تو ایران کے سارے انٹلیکچوئلز وغیرہ ویسٹ کی طرف بھاگنے لگیں گے, لیکن ویسٹ سے بھی اسکالرز وغیرہ وہاں جانے لگیں گے. تو اس قسم سے انٹلیکچوئل, کلچرل, اکنامک اور پولیٹیکل تعلقات بڑھتے ہی چلے جائیں گے.
ایرانی انتخابات کے نتائج خطے کی سیاسی اور جغرافیائی صورتحال کو کس طرح متاثر کر سکتے ہیں؟
آئیسس جیسے آرگنائزیشنز کے خلاف لڑنے میں امریکہ اور ویسٹرن ملک ایران کے ساتھ مزید کوآپریٹ کرنے لگیں گے, خاص طور سے جب کہ جو ٹریڈیشنل ایلائز رہے ہیں ویسٹ میں, مثال کے طور پر سعودی عرب, ترکی اور ایجپٹ کی جو فارن پالیسیز ہے آئیسس کی طرف, امریکہ اب ان پہ بھروسہ نہیں کرتا. امریکہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ترکی آئیسس کے خلاف لڑ رہا ہے یا آئیسس کی مدد کر رہا ہے. تو اس وجہ سے بھی ایران کی سیاسی پوزیشن مڈل ایسٹ میں مضبوط ہو جائے گی, اور اکنامک ریلیشنز اگر بڑھتے گئے تو بہت تیزی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران ویسٹرن آربٹ میں آ جائے گا اور وہ جگہ لے لے گا جو پہلے سعودی عرب اور ترکی کی پوزیشن تھی امریکہ کے فورن پالیسی سٹرکچر میں.
امریکہ کی ڈیلاور یونیورسٹی سے وابستہ اور خطے کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان, جن کا کہنا تھا کہ ایران خطے میں سعودی عرب اور ترکی کی جگہ لے سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ خود ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بہتری کا کتنا امکان ہے؟ سعودی عرب میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد المینہ اس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں.
اگر یہ ماڈریٹس آ گئے ہیں تو یہ کافی اچھی بات ہے. سعودی عرب کے گورنمنٹ بھی, وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اوپنلی اپنے ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ ہم نہ انٹرفیئرنس کرنے چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ برج بنانے چاہتے ہیں. کیونکہ میں صاف صاف کہتا ہوں کہ یہ جو ٹینشن ہے کسی کے لیے اٹس ناٹ گڈ, نہ ہمارے لیے, نہ دوسروں کے لیے, نہ ریجن کے لیے.
تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو خطے کی سیاسی صورتحال ہے, مشرق وسطی کی خاص طور پہ شام اور یمن کے معاملے میں جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس میں بہتری آئے گی جبکہ اصلاح پسند اور ماڈریٹس ایران میں آئیں گے, برسر اقتدار ہوں گے, انہیں زیادہ اختیارات حاصل ہوں گے؟
بالکل, اگر ایران سے ایک ماڈریٹ آواز نکلے گا, اس میں یہ ڈائیلاگ کی آواز سے بلیو میں کافی ریجن پر پازیٹو افیکٹ ہوگا. لیکن یہ آواز کو سنسیئر اور یہ آواز یعنی جینیون آواز ہونی چاہیے, اور ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے, ہم کوشش کریں گے جو بھی ڈفرینسز ہیں, کیونکہ آپ لارجر گڈ یعنی تو یعنی یو سی اٹ ایٹ اے بگر سٹیج کہ کیا ہوگا, سیریا میں گڑبڑ, ادھر گڑبڑ, اور ہمارا جو دشمن بھی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اسرائیل میں, جو گڑبڑ ہو رہے ہیں بیچارے فلسطینیوں پر, اتنا آپریشن اور سپریشن ہو رہا ہے. وتھ آل دس دی ادر فیکٹر از اکنامک فیکٹر. ہم اگر آرمز پر اور ٹینشن پر ہمارے مصروفیت ہو اور ہمارے سب وہ جو کیپٹل وہاں جا رہے ہیں, تو اگر ہم ڈیولپمنٹ پر کوآپریشن, اکنامک کوآپریشن فوکس کریں گے تو یہ پورا ریجن اس میں اس سے فائدہ لے گا.
بالکل, کہ اسلحے کے بجائے اگر عوام کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے وہ پیسہ خرچ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن یہ بتائیے کہ اب جب کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایران میں ان انتخابات کے نتیجے میں جو مذہبی کٹر مذہبی عناصر ہیں ان کی گرفت کمزور ہو رہی ہے, تو کیا وہ کوئی ایسے کام کریں گے, کوئی ایسے اقدامات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے ان کی جو گرفت ہے وہ مضبوط ہو, نہ کہ کمزور پڑے؟
بالکل صاحب, یہ جو عالم عربی اور عالم اسلامی میں یہ جو مذہب اور سیاست کی جو مکسچر ہوئی اس میں کافی گڑبڑ ہوئی. ہم چاہتے ہیں کہ جو وہاں کے ملے اور عرب ممالک میں بھی ملے ان کو دور رکھیں اور سیاستدان، اکانومسٹ، پولیٹیشن، اسٹیٹسمین مل کر بیٹھ کر، آفٹر آل ہم ایک ہی امت ہے، ہم ایک ہی کلمہ کہتے ہیں، تو کوشش کرنا ہے کہ ہم مل کر ہمارے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور یہ دین کو اور مذہب کو سیاست میں نہ ملائیں۔
سعودی عرب سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد المینہ، جن کا کہنا تھا کہ دین اور سیاست کو نہ ملائیں۔ اور ایران کے بعد پاکستان کا ذکر، جہاں بھارتی ریاست پنجاب کے شہر پٹھان کوٹ میں گزشتہ ماہ بھارتی فضائیہ کے اڈے پر کیے جانے والے حملے میں ملوث ہونے کے شبے میں پاکستان سے 3 افراد کی گرفتاری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید اس وقت اسلام آباد سے اسکائپ پر براہ راست ہمارے ساتھ ہیں۔ ہارون، کیا تفصیل ہے اس خبر کی؟
عمر، اس کی ابھی تک تو سرکاری سطح پر کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ جو 3 افراد کل گوجرانوالہ پنجاب کا جو شہر ہے وہاں سے گرفتار ہوئے تھے کہ ان کا پٹھان کوٹ سے تعلق ہے، لیکن پنجاب کا جو انسداد دہشت گردی کا محکمہ ہے ان کے اہلکاروں نے یہ گرفتاری کی تھی، اور یہ 3 لوگ جو ہیں بتائے جاتے ہیں کہ کسی گاڑی کے انتظار میں تھے، اور ان سے دھماکہ خیز مواد بھی اور باقی چیزیں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ مزید تفتیش جاری ہے، آج ان کو گوجرانوالہ میں مقامی عدالت میں بھی پیش کیا گیا، جہاں ان کو 6 روز کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جو ایف آئی آر ان کے خلاف کاٹی گئی ہے اس میں کسی کلدم تنظیم سے ان کے جڑے ہونے کے شبے کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن نہ تو تنظیم کا نام لیا گیا ہے اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ کیا یہ پٹھان کوٹ سے اس کا کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں۔
اچھا ہارون، یہ بتائیے کہ اس حملے کے بعد سے اب تک پاکستان میں کیا پیش رفت ہوئی ہے کہ کسی کی گرفتاری ہو؟ گرفتاری کا تو ابھی یہ آ رہا ہے خبر، تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ پاکستان نے کیا ہے؟
دیکھیں، پاکستان نے تو پچھلے دنوں ایف آئی آر بھی کاٹ لی تھی، جس میں پھر کوئی کسی تنظیم یا کسی مشتبہ شخص کا نام نہیں تھا کہ کس کے خلاف یہ ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے۔ محض چند نام، جو ٹیلی فون نمبر جو بھارت نے پاکستان کو دیے تھے تفتیش کے لیے، وہ ان کا درج ہے، اس میں تفصیل ہے۔ اس کے بعد پھر پنجاب کے حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کی ہے، جس میں خفیہ اداروں کے اہلکار ہیں، پولیس کے اہلکار ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم والے ہیں، اور وہ اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جو وزیر داخلہ ہیں چودھری نثار علی خان، انہوں نے گزشتہ ہفتے یہ کہا تھا کہ بھارت پاکستان کی طرف سے تحقیقات کاروں کو بھارت آنے کی اجازت دینے پر تیار ہو گیا ہے، اور اب تاریخ کا تعین کیا جا رہا ہے تاکہ وہ وہاں پر بھی جا کر اس تمام واقعے کی، اس حملے کی اور اس میں ملوث افراد کے بارے میں جو بھی معلومات ہیں وہ اکٹھی کر سکیں۔ اس کی کوئی تاریخ تو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید مارچ کے دوسرے ہفتے میں یہ دورہ ممکن ہو پائے۔
اسلام آباد سے ہارون رشید، ان تفصیلات کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں ریاست مہاراشٹر کے سب سے بڑے شہر ممبئی کے ایک علاقے میں ایک شخص نے اتوار کی صبح خاندان کے 14 افراد کو قتل کرنے کے بعد پھندا لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، فیاض احمد کی زبانی۔
پولیس کے مطابق اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں میں 7 بچے، 6 خواتین اور ایک مرد شامل ہے۔ گھاٹ بدر کے رہنے والے حسنین واریکر نے سنیچر کی رات اپنی بہنوں کو دعوت پر بلایا تھا۔ حسنین کی 4 بہنوں میں سے ایک ممبئی کے علاقے کوپر کھیرنی میں اور 3 بھیونڈی میں رہتی تھیں۔ تمام بہنیں اپنے بچوں کے ساتھ حسنین کے گھر آئی تھیں۔ حسنین ممبئی کی ایک کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھے۔ ضلع تھانے کے پولیس کمشنر پرمویر سنگھ نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس واقعے کے پیچھے کوئی خاندانی تنازع ہے، لیکن حقیقی وجہ پوری تفتیش کے بعد ہی معلوم ہو پائے گی۔ پرمویر سنگھ کا کہنا تھا کہ اس واردات میں حسنین کی ایک عزیزہ بچ گئی ہیں، جنہیں ایک نجی ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ان کی عزیزہ کی حالت نازک ہے، اور اگر ان کی حالت میں بہتری آتی ہے تو وہ اس واقعے پر روشنی ڈال سکتی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سنیچر کو رات گئے تک حسنین کے گھر پر دعوت چل رہی تھی، لیکن رات کے قریب 1 بجے گھر سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس چیخو پکار کے بعد پڑوسی گھر کے باہر جمع ہو گئے، اور جب کافی دیر تک کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو پولیس کو اطلاع دی گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ تھانے کے پولیس افسر موقع پر پہنچے اور جانچ پڑتال شروع کر دی۔ پولیس کا خیال ہے کہ حسنین نے کھانے میں کوئی نشہ آور چیز ملا کر بے ہوش کرنے کے بعد ان سب کو چاقو سے ذبح کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد حسنین نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس جب دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں اور ہاتھ میں چاقو لیے حسنین کی لاش چھت سے لٹک رہی تھی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے ہمارے ساتھی فیاض احمد سے سنی، اور یہ خبر ہمارے ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی ہے، جہاں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں یہ پہلے نمبر کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری خبریں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں ان کی سرخیاں کچھ یوں ہیں: خاتون پولیس اہلکار ڈیوٹی کے پہلے ہی روز قتل، فلم علی گڑھ کی نمائش روک دی گئی، جنگ بندی کی اب تک 9 خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، روس یہ شام میں جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے۔ سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیل کی خبریں معصومہ ملک سے۔
کرکٹ کے ایشیا کپ کے پانچویں میچ میں آج ڈھاکہ میں میزبان بنگلہ دیش اور سری لنکا مد مقابل ہیں۔ بنگلہ دیش کا یہ ٹورنامنٹ کا تیسرا میچ ہے، وہ پہلا میچ انڈیا سے ہارا اور دوسرے میں یو اے ای پر فتح حاصل کی، جبکہ سری لنکا نے بھی یو اے ای کے خلاف اپنے اب تک کے واحد میچ میں کامیابی سمیٹی۔ کل کھیلے جانے والے میچ میں انڈیا نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا تھا۔ پاکستانی ٹیم محض 83 رنز کے مجموعی اسکور پر ڈھیر ہو گئی۔ انڈیا نے مطلوبہ اسکور 16 اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ میچ کی خاص بات بھارتی بلے باز وراٹ کوہلی کے 49 رنز اور پاکستانی بالر محمد عامر کی 3 وکٹیں رہیں۔ کوہلی بھی محمد عامر کی شاندار بالنگ کو سراہے بنا نہ رہ سکے۔ انہوں نے محمد عامر کو مزید کامیابیوں کی دعا دی اور کہا کہ اتنی شاندار بالنگ کا سامنا کرنے پر انہیں بہت خوشی ہوئی۔ بھارت نے فتح تو سمیٹی، مگر کپتان ایم ایس دھونی ایشیا کپ کے لیے بنائی جانے والی ان وکٹوں سے خوش نہیں لگے۔ کہتے ہیں کہ یہ وکٹیں ٹی ٹوینٹی کے لیے سازگار نہیں، اور لوگ ٹی ٹوینٹی میچ چوکوں اور چھکوں کے لیے دیکھنے آتے ہیں، آپ 80 یا 100 رنز نہیں چاہتے۔ ادھر ویلنگٹن میں میزبان نیوزی لینڈ کی خواتین کی کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کی خواتین کرکٹ ٹیم کو پہلے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں 4 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ مینچسٹر یونائیٹڈ آرسنل سے اور ٹوٹنہم سوانزی سے ٹکرائے گی۔ کل کھیلے گئے میچوں میں فٹ بال کلب لیسٹر نارویچ کو ہرا کر پریمیئر لیگ کی ٹاپ پوزیشن پر آ گئی ہے۔ یہ فیفا کے 9 منتخب صدر جانی انفنٹینو ہیں، جن کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز فیفا کے اراکین نے جن اصلاحات کی منظوری دی تھی ان پر عمل درآمد کے لیے فوری کام کیا جائے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر انتخابی مہم کے دوران ورلڈ کپ 2020 کے حوالے سے کسی وعدے کی حقیقت سے انکار کیا ہے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے معصومہ ملک سے سنا۔ بلوچستان کے علاقے خاران میں ایک استاد کا علم کے چراغ جلاتے رہنے کا عزم۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات آپ کا خط ملا، اور پاکستانی گلوکارہ مہا اور روبیہ کا انٹرویو بھی سیربین میں آنے کو ہے۔ اس وقت شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
ایران میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے مطابق ملک کے صدر حسن روحانی کے اصلاح پسند اتحادیوں کو واضح کامیابی حاصل ہے، جبکہ ملک کے رہبر اعلی کا انتخاب کرنے والی مجلس سے رہبری میں سخت گیر نظریات کے حامل 2 سینئر علماء اپنی اپنی نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ भारतीय रियासत पंजाब के शहर पठानकोट में वाके भारतीय फिजाई अड्डे पर गुज़िश्ता माह किए जाने वाले हमले में मुलव्वस होने के शुबे में पाकिस्तान में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सरकारी राज अफशा करने वाले 2 सहाफियों को रिहा करने के अदालती फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि यह मुकदमा जासूसी का था और इसका आजादी सहाफत से कोई लेना देना नहीं है। आयरलैंड में होने वाले आम इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है और इब्तदाई नतीजे से जाहिर है कि इंतखाबात में किसी जमात को वाज अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी है। और भारत के शहर अलीगढ़ में नई फिल्म बॉलीवुड फिल्म अलीगढ़ पर की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई है।
शुमैला खान से अहम खबरों के खुलासे के बाद सैरबीन के दूसरे मौजूदात में पहले पाकिस्तान चलते हैं, जहां सूबा बलूचिस्तान में ये शिकायत आम है कि सरकारी स्कूलों के असातज़ा अपना फर्ज मनसबी सही मानों में सरंजाम नहीं देते। इसी तरह उनकी ड्यूटी से गैर हाजिरी की शिकायत भी आम है, मगर सूबे के दूर दराज इलाके खारान में एक ऐसे उस्ताद भी हैं जो रिटायरमेंट और माजूरी के बावजूद इल्म की रोशनी फैलाने में मसरूफ हैं। तफसीलात के साथ कोयटा से नामानिगार मोहम्मद काजिम।
इस टीचर का नाम है मोहम्मद शरीफ। असूल तालीम से फरागत के बाद वो 1971 में खारान में टीचर बरतती हुए 2012 में सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुए। उनकी उम्र इस वक्त 63 साल से जायद है। फालिज का हमला होने के बायस उनके लिए चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मगर रिटायरमेंट और चलने फिरने में मुश्किलात के बावजूद वो रोजाना बैसाखी के सारे खारान शहर में किला स्कूल जाते हैं और वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं।
इंतकाम इसके माने लेके बदला।
बलूचिस्तान में शिकायत आम है कि सरकारी तालीमी इदारों के असातज़ा सही मानों में अपने फराइज सरंजाम नहीं देते, और ये भी कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों के असातज़ा ड्यूटी से गैर हाजिर भी रहते हैं। मोहम्मद शरीफ कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने सीखा है जब तक उनके दम में दम है वो उसे दूसरों को सिखाते रहेंगे। माजूरी और रिटायरमेंट के बावजूद वो इसलिए स्कूल पढ़ाने जाते हैं ताकि सेहतमंद असातज़ा जान फिशानी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
आगे एजुकेशन से मुंसलिक सेहतमंद और तंदुरुस्त असातज़ा कराम जान फिशानी से और ईमानदारी से अपने फराज़ मनसबी सर अंजाम दे सकें।
स्कूल के तुलबा मोहम्मद शरीफ के इस जज्बे को सलाम पेश करते हैं।
शरीफ साहब, एक तो रिटायर दूसरे माजूर हैं, रिटायर होकर हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं पिछले 4 सालों से, हमारे टीचर शरीफ साहब को नोबेल प्राइज दिया जाए।
मेरी हुकूमत बलूचिस्तान या पाकिस्तान से एक गुजारिश है कि उसको बाबा उस्ताद का अवार्ड दिया जाए।
तुलबा की तरह दूसरे असातज़ा भी उनके इस जज्बे को अपने लिए एक मिसाल करार देते हैं।
बिला मुआवजा और बगैर किसी लालच के ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, आपकी हिम्मत हौसले और अजम की मिसाल नहीं मिलती, आप हमारे मुआशरे के दूसरे लोगों के लिए एक रोल मॉडल हैं।
बलूचिस्तान जिस तरह दूसरे शोबों में पसमानदा है, इसी तरह तालीम के मैदान में भी बहुत पीछे है। तालीम के शोबे में पसमानदगी के खात्मे के लिए जहाँ सरकारी तालीमी इदारों की जानिब ज्यादा से ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, वहाँ असातज़ा में उस जज्बे की भी अशद जरूरत है जो मोहम्मद शरीफ में मौजूद है। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
और अब हफ्तावार कॉलम बात से बात सुनिए वसतुल्लाह खान की जुबानी।
क्रिकेट और वो भी इंडिया और पाकिस्तान के माबैन मैच ऐसा आईना है जिसमें हम सब एक दूसरे को साफ साफ देख सकते हैं। कल से अब तक मैंने सोशल मीडिया और टीवी चैनलों की पट्टियां और तबसरे खंगाल के आपके लिए ये कुछ निकाला है ताकि मैं खुद तबसरा करने से बच जाऊं। मैच शुरू होने से पहले कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन शांत मगर पुरजोश है। प्यारी लड़कियों, अगर तुम में से किसी का बॉयफ्रेंड आज भी शाम 7 से 11 बजे के दरमियान मिलने का वादा कर ले तो प्लीज उस बेवकूफ से आंख बंद करके शादी कर लेना। हेलो बॉयज, आज मैच के दौरान तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे बात करने की जिद करे तो वो इस काबिल नहीं कि तुम उसके साथ जिंदगी तो क्या एक लम्हा भी गुजार पाओ। प्यारे पाकिस्तानियों, मोबाइल फोन ऑफ कर दो, टीवी रिमोट गायब कर दो, दुआया स्विच ऑन कर लो और बेल्ट कस लो। थोड़ी देर बाद जिंदगी और मौत का रन पड़ने वाला है। आज पाकिस्तानी बॉलिंग की मिसाइल बैटरी भारतीय बल्लेबाजों की सीसा पिलाई दीवार पाश पाश कर देगी। पाक शाहीन भारतीय सुरमाओं पे झपटने के लिए बेचैन। एशिया कप तैयार रहना, हम आ रहे हैं। बूम बूम आफरीदी रिटायरमेंट से पहले कौम को शानदार अलविदाई तोहफा देने के लिए तैयार। मैच के फौरन बाद स्क्रीन का रंग पीला, फिर लाल और फिर नीला होता गया। شاہد آفریدی وہ بندوق ہے جو ڈاکو دیکھ کے ٹھس ہو جاتی ہے، البتہ صفائی کرتے وقت ضرور چل جاتی ہے۔ حافظ سعید کوچ اور اظہر مسعود مینیجر ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بھارت کا ایک علاج الجہاد، الجہاد۔ کیا نواز شریف کرکٹ ٹیم کو نیب سمجھ کے اس کے پیچھے نہیں پڑ سکتے؟ اگر خواتین انکلوئر بیٹسمین کے عین پیچھے اور بالر کے عین سامنے ہو تو رنز بنانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی اور بالنگ بھی کراری ہوتی چلی جائے گی۔ ٹیم خود چنتے ہو مگر جیت کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہو، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ خدا کو بیچ میں لاؤ نہ تم خدا کے لیے۔ اگر 11 مجاہدین کو صرف 83 رنز ہی بنانے ہیں تو پھر میں پاکستانی ٹیم سے باہر کیوں بیٹھا ہوا ہوں؟ اگلے میچ میں یہ بات ضرور نوٹ کیجئے گا کہ بولر گیند اتنی زیادہ رگڑ لیتے ہیں کہ پانچواں اوور آتے آتے سلائی ادھڑنے سے سوئنگ ختم ہو جاتی ہے۔ ڈھاکہ کے میدان میں 45 سال بعد بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی دوسری عظیم فتح۔ جس دن پاکستانیوں نے کرکٹ میں دلچسپی لینا چھوڑ دی اس دن وہ عظیم قوم بن جائیں گے۔ اگر کرکٹ واقعی کوئی ڈھنگ کا گیم ہوتا تو امریکہ، روس، چین، جاپان اور فرانس اس میں آگے آگے ہوتے۔ جو گیم انگریز کو زوال سے نہ بچا سکا وہ ہمیں کیا دے دے گا؟ یہ قوم نماز ایسے پڑھتی ہے جیسے پہلی بار پڑھ رہی ہو، اور کرکٹ میچ ایسے دیکھتی ہے جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ لگتا ہے یہ پاکستان نہیں کرکٹستان ہے، جس میں بسنے والے شائقین کرکٹ کی طرح رنگ بدلنے میں دیر نہیں لگاتے۔ آج عالم کرکٹ کو ایک حجاج بن یوسف، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کی ضرورت ہے۔ کیا راحیل شریف اب بھی ریٹائرمنٹ کے فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کریں گے؟
وسعت اللہ خان کا یہ کالم آپ ہر اتوار کو سنتے ہیں اور یہ ہماری ویب سائٹ پر بھی شائع ہو چکا ہے، پتہ آپ جانتے ہیں bbcurdu.com۔ اور سربین میں وقت ہوا ہے آپ کے خطوں کے جواب کا، تو سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
تو آج ہم اپنی نشست کا آغاز کر رہے ہیں اپنے پرانے سامع اور درد مند دل رکھنے والے عزیز مکتوب نگار گنیش بالانی کے خط سے۔
جی، آج کے مکتوب میں وہ لکھتے ہیں، جس طرح ہزاروں سال پہلے طاقتور انسان عورتوں، بچوں اور کمزوروں پر ظلم و ستم کر کے انہیں غلام بنا لیتا تھا، آج 21ویں صدی میں بھی طاقتور انسان کو وہی مقام و مرتبہ حاصل ہے اور مظلوم لوگ اسی طرح جبر کے شکنجے میں آہیں بھر رہے ہیں۔ آخر ہم ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنے میں کیوں ناکام رہے ہیں جس میں ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق حاصل ہو؟ خط میں آگے چل کر گنیش بالانی لکھتے ہیں، مٹھی تھر کے علاقے میں برادر اسلامی ملکوں سے کروڑوں کے فنڈز حاصل کر کے مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں، جن میں 5 سے 10 سال تک کی عمر کے بچے داخل کیے جاتے ہیں، اور بچوں کی تمام تر کفالت کے علاوہ ان کے والدین کو بھی 5,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ مدرسوں کا دعویٰ ہے کہ وہ نئی نسل کو اسلام اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کی تربیت دے رہے ہیں۔ کیا ہماری حکومت اور فوج نظریہ پاکستان کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے کہ یہ بارے گراں اب مدرسوں کے ننھے مننے بچوں پر ڈالا جا رہا ہے؟ ادھر چودھری نثار علی کہہ رہے ہیں کہ مدرسے ہمارے معاون ہیں، مخالف نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر مدرسے ہمارے معاون ہیں تو پھر ان مدرسوں میں تعلیم پانے والے مستقبل کے طالبان اور اہل داعش ہمارے مخالف کس طرح قرار دیے جا رہے ہیں؟
گنیش بالانی صاحب، آپ نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں ان کی فوری تصدیق تو ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن صورتحال کے بارے میں آپ کا بنیادی رویہ قابل فہم ہے۔ 1980 کی دہائی میں ہم نے جو کانٹے بوئے تھے انہیں 3 عشروں بعد کی نسل کو چننا پڑا، اور آج ہم جو نئے کانٹے بوئیں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں بد دعائیں دیں گی۔ ہمیں اپنے لوگوں کے لیے کس طرح کا مستقبل چاہیے، اس کا فیصلہ ہمیں آج کرنا ہوگا۔
پیپلز کالونی فیصلہ آباد سے اختیار احمد پنہار لکھتے ہیں، خطوں کے جواب کا پروگرام انتہائی دلچسپ ہو گیا ہے کیونکہ اس میں ہر طرح کے سامعین اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اس کا وقت بڑھا کر کم از کم 15 منٹ کر دیا جائے۔ آخر آپ فلمی معلومات کے فضول سے پروگرام پر بھی تو اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو ایک کارآمد پروگرام کو زیادہ وقت دینے میں کیا حرج ہے؟
اختیار احمد صاحب، سب سے پہلے تو اس بات پر ہمارا شکریہ قبول کیجئے کہ آپ کا خط اس مرتبہ بڑی صاف ستھری لکھائی میں تھا اور ہمیں پڑھنے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی۔ جس طرح آپ کو خطوں کا پروگرام پسند ہے، اسی طرح ہمارے بہت سے سامعین کو فلمی معلومات کا پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ بہت پسند ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری نشریات سامعین کے کسی ایک گروہ تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ہمیں ہر طرح کے سامعین کی پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک کامیاب معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی اصول یہی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو برداشت کرنا سیکھیں۔
میدان ضلع دیر سے صفی الحق لکھتے ہیں، میں آپ کا نسبتاً نیا سامع ہوں، ویسے تو کئی برس سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، لیکن جب ایسے بزرگوں کے خطوط سنتا ہوں جو کہ 50 سال سے بی بی سی اردو کے سامع ہیں، تو پھر میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ بہرحال میں جب سے پروگرام سن رہا ہوں آپ ہی خطوں کے جواب دیتے ہیں، البتہ آپ کی ساتھی خاتون میرے دیکھتے دیکھتے کئی بار تبدیل ہو چکی ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا شروع سے خطوں کے جواب آپ ہی دے رہے ہیں؟
جی نہیں صفی الحق صاحب، جب میں طالب علم تھا آپ کی طرح بڑے شوق سے بی بی سی کی اردو سروس میں خطوں کا پروگرام سنا کرتا تھا۔ اس وقت یہ پروگرام مرحوم حسن ذکی کاظمی کیا کرتے تھے۔ جب میں کالج کی تعلیم ختم کر کے یونیورسٹی پہنچا تو خطوں کا یہ پروگرام جناب رضا علی آبدی کے پاس آ چکا تھا اور وہ بڑی کامیابی سے اسے چلا رہے تھے۔ کچھ عرصہ بعد یہ پروگرام راشد اشرف اور شمیم پینسر کے پاس چلا گیا۔ جب میں بی بی سی کی ٹیم میں شامل ہو کر لندن پہنچا تو آبدی صاحب نے خطوں کا پروگرام میرے حوالے کر دیا۔ میرے ساتھ کچھ عرصہ شمیم پینسر نے اور کچھ عرصہ دردانہ انصاری نے خطوط پڑھے، لیکن پھر پروین مرزا میرے ساتھ مستقلاً اس پروگرام میں آ گئیں اور ہم دونوں برسوں تک لندن سے خطوں کے جواب کا پروگرام کرتے رہے۔
میرا خیال ہے صفی الحق صاحب کو اپنے سوال کا مفصل جواب مل گیا ہے، تو اب بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔
جی،
شاہپور جاکر سے عبد الرزاق شر لکھتے ہیں، اردو سروس سے ہمارا رابطہ اب صرف رات کے وقت سیربین میں ہوتا ہے اور ہماری یہ خواہش عین فطری ہے کہ جو کچھ ہمیں اردو کی 3 مجلسوں میں حاصل ہوتا تھا اب محض سیربین کے ذریعے وہ گوناگوں مواد ہم تک پہنچ جائے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کی کوششیں بھی قابل داد ہیں، لیکن آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ نئے سیربین میں سیاسی مواد کی بھرمار ہے اور عمومی معلومات کی طرف توجہ بالکل نہیں رہی۔ پچھلے نظام میں معلومات عامہ کی کمی کسی حد تک سائنس میگزین کے ذریعے دور ہو جاتی تھی، لیکن نئے نظام میں صرف خطوں کے جواب دیتے ہوئے کبھی کبھار سائنسی یا تاریخی معلومات فراہم کر دی جاتی ہیں، تاہم اس مقصد کے لیے کوئی الگ پروگرام موجود نہیں ہے۔
آپ نے درست کہا عبدالرزاق صاحب کہ ہمارے یہاں سے معلومات عامہ کا کوئی الگ پروگرام نشر نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ بھی آپ نے خود ہی بیان کر دی۔ سیربین چونکہ بنیادی طور پہ حالات حاضرہ کے تجزیے کا پروگرام ہے، اس لیے زیادہ وقت سیاسی خبروں اور جائزوں پہ صرف ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں سائنس، ادب، معاشرت یا تاریخ سے تعلق رکھنے والا کوئی سوال انگڑائیاں لے رہا ہو تو آپ ہمیں ارسال کیجیے، ہم اسے آج کا سوال والے سیگمنٹ میں پیش کر دیں گے۔
خط کے آخر میں شر صاحب لکھتے ہیں، دیگر عالمی نشریاتی اداروں کی ویب سائٹ پر تمام نیوز ریڈرز اور پیشکاروں کی تصویریں شائع ہوتی ہیں، لیکن بی بی سی اردو سروس کے نشرکار صرف آواز کا جادو جگاتے ہیں اور اپنی صورت کبھی نہیں دکھاتے، آخر کیوں؟
اس لیے شر صاحب کہ آپ نے ہماری آواز سن کر ہماری جو خوبصورت شبیہ اپنے تصور میں بنا رکھی ہے، ہم اس امیج کو بگاڑنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ نے بہت اصرار کیا تو ہم اپنی صورت بھی دکھا دیں گے، لیکن مایوسی کی ذمہ داری خود آپ پہ ہوگی۔
ضلع نواب شاہ سے غلام محمد مری لکھتے ہیں، آپ کی خبریں اور تبصرے پڑھ کر اور ریڈیو پر سن کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ساری دنیا کو مسلمان دہشت گردوں نے یرغمال بنا رکھا ہے اور مسلمانوں کا کام سارے عالمی نظام اور دنیا بھر کے سکھ چین کو تباہ کرنا ہے۔ آپ لوگ ہر دھماکے کا الزام طالبان پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر میں کوئی دھماکہ کر کے آپ کو فون کر دوں کہ میں طالبان بول رہا ہوں اور میں نے دھماکہ کیا ہے تو آپ فوراً میرا بیان نشر کر دیں گے اور یوں خواہ مخواہ طالبان کی بدنامی ہوگی۔
جی نہیں مری صاحب، بی بی سی کی خبروں کا نظام اس طرح کام نہیں کرتا۔ ہم نے کبھی کسی گمنام کال سے موصول ہونے والے اعترافی بیان کو خبر کی بنیاد نہیں بنایا۔ دنیا کے ہر خطے میں موجود ہمارے نامہ نگار ایسے بیانات کی تصدیق کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ زیادہ اہم اور نازک معاملات پہ ہم کئی ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں، اور اگر آزاد ذرائع سے کسی سرکاری دعوے کی تصدیق نہ ہو سکے تو ہم اس کا بھی باقاعدہ اعلان کرتے ہیں۔
اسی سلسلے میں ایک خط رحیم یار خان سے بھی ملا ہے۔ ہمارے پرانے سامع محمد صادق عباسی لکھتے ہیں، الشباب، بوکو حرام، داعش، القاعدہ اور طالبان ساری دنیا میں دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں، مغربی میڈیا آنکھیں بند کر کے ان سب تباہ کاریوں کو مسلمانوں کی دہشت گردی قرار دے رہا ہے، حالانکہ اسلام تو انسان دوستی اور امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسی منفی پروپیگنڈا کی بنیاد پر آج امریکہ میں صدارتی انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے۔ بی بی سی جیسے ذمہ دار ادارے کو چاہیے کہ صورتحال کا درست نقشہ دنیا کو دکھائے۔
بی بی سی مقدور بھر یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ صورتحال کی درست اور غیر جانبدارانہ تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جائے، لیکن آج کے سامعین اور ناظرین بھی باخبر اور معاملہ فہم لوگ ہیں اور انہیں غلط اطلاعات کے ذریعے متاثر نہیں کیا جا سکتا۔
سامعین، آپ بھی ہمیں اپنے خیالات سے آگاہ کرنا چاہیں یا ہم سے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے بی بی سی اردو سروس، پی او باکس 3101، اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت سامعین کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
خطوں کے ذریعے تو ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کر ہی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو سوشل میڈیا یعنی فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بھی ہمارے اکاؤنٹ پر آ کر ہمارے پروگراموں پر اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ہماری آئی ڈی ہے بی بی سی اردو۔ اس کے علاوہ آپ ہر جمعرات کو سیربین میں نشر ہونے والے پروگرام آپ کی بات میں بھی اپنی آواز میں پیغام ثبت کروا سکتے ہیں۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب شاہد۔
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
بھائی، آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139۔
پاکستان میں پاپ میوزک کی دنیا مردوں کی دنیا سمجھی جاتی ہے، مگر اب چند خواتین اس تصور کو چیلنج کرنے لگی ہیں۔ انہی میں مہا علی کاظمی اور روبیہ چودھری کے نام بھی آتے ہیں، اور اس ہفتے دونوں ہی فیفی ہارون کی مہمان ہیں۔ تو سنیے مہا اور روبیہ کی گفتگو۔
کبھی مانے ہی نہیں میری بات، اب کیا فائدہ؟
سوچو تو کیا ہوا، کچھ نہ پتا چلا۔
ربیہ، آپ بہت سالوں سے پاکستان میں ماڈلنگ کرتی آ رہی ہیں، ایک ماڈل کے طور پہ آپ نے بہت مقبولیت حاصل کی، یہ موسیقی میں آپ نے کیسے قدم رکھا؟
موسیقی کا شوق بچپن سے ہی تھا، ایک بڑا سا ریزن کہ میں نے میڈیا میں کام شروع کیا تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ I was working with انس مفتی۔ انس مفتی
پروڈیوسر ہیں اور میوزک بھی کرتے آ رہے ہیں۔
بالکل بالکل، تو ان کے ساتھ میں نے 3-4 گانے اس طرح کیے تھے۔ تھرو آؤٹ دی ایئرز میرا رجحان اسی طرف تھا، لیکن کام ویسے بھی چلتا رہا، ایکٹنگ اینڈ فیشن کا کام ساتھ ساتھ ہی تھا۔
مگر اب آپ آ گئی ہیں اپنی پہلی محبت پہ۔ Your first love.
Absolutely. جی،
آج کل پاکستان کی جو میوزک سین ہے اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ جس قسم کی موسیقی آپ کرنا چاہ رہی ہیں اس کے لیے جگہ ہے؟
بالکل ہے، آئی تھنک ہر قسم کی موسیقی کے لیے جگہ ہے، موسیقی کے لیے تو ہر وقت جگہ ہوتی ہے۔
مگر سین بھی تو چینج ہوتا ہے نا، کہ الگ الگ قسم کی موسیقی کے لیے الگ وقتوں پہ جگہ ہوتی ہے۔
وہ جس طرح پہلے کانسرٹس ہوتے تھے، پہلے یو نو لوگ سی ڈیز خریدتے تھے، اس طرح کی چیزیں، یو نو بزنس سائڈ آف تھنگز، سیکیورٹی کی وجہ سے وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتا گیا اوور دی ایئرز۔ پہلے جتنا جگہ تھی چیزیں کرنے کی، اب تھوڑی سی وہ کم ہو گئی ہے.
میرا تو خیال ہے کہ وہ زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ اب جو ذریعے ہیں لوگوں تک پہنچنے کے وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں, کیونکہ ابھی آپ انٹرنیٹ پہ بھی لوگوں سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں, آپ اپنے گانے جو ہیں ساؤنڈ کلاؤڈ پہ ریلیز کر سکتے ہیں, پٹاری ہے یا بہت سارے پلیٹ فارمز جو ہیں جہاں پاکستانی موسیقی جو ہے وہ لوگوں کو ملتی ہے. تو ایک طرح سے انٹرنیٹ نے تو جگہ کھول دی ہے
اس حساب سے. جی ہاں, لیکن آسان ہے کہ گانا آپ ریلیز کر دیں, لیکن اس کے آگے کیا ہوگا گانے کا, اس کے کاپی رائٹ لاز کیا ہیں, اس کے علاوہ ریکارڈ کمپنیز کہاں ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس اس طرح آرٹسٹ کے لیے ذریعہ نہیں ہے. اگر آپ ایک چیز کو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں اور صرف اسی چیز پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم کوک اسٹوڈیو کی بات کرتے ہیں, تو لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ میوزک ان کو فری میں مل رہا ہے, اچھا میوزک, دس از دا بہترین ترین میوزک آف کنٹری. تو وہی اگر آپ کو فری میں مل رہا ہے تو پھر آگے کیا رہ گیا.
اور اس موقع پر آپ آ رہی ہیں موسیقی میں.
موسیقی کا جو پیشن ہے اس سے میرے کوئی ایکسپیکٹیشنز ایز سچ اس طرح نہیں ہے کہ میں اس کو ایک بزنس کی طرح دیکھوں ایٹ آل.
دیکھو تم ہمیں تنہا چھوڑ کے جانا.
آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟
انڈسٹری ڈائنامکس بھی اتنے چینج ہو گئے, ریکارڈ لیبلز آئے مگر وہ اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکے جتنے بھی لوکل ریکارڈ لیبلز تھے. اور وہ تو ہمیشہ ایک پرابلم تو رہی ہے ہاؤ ٹو مونیٹائز میوزک ان پاکستان, کہ کون آئے گا اور کون میوزک میں انویسٹ کرے گا, کون پیسے ڈالے گا. اب ایشو یہ ہو گیا ہے کہ ایک بات تو بڑی اچھی ہے کہ آج کل برانڈز آ گئے جو آرٹسٹ اور میوزک کو پروموٹ کر دیتے ہیں, مگر پھر برانڈز کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں, ان کو ایک پرٹیکولر ٹائپ کی آڈینس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر ٹائپ آف میوزک چاہیے ہوتا. یو نو سیڈلی انف دیر از اے ٹرینڈ پاکستان میں اسپیشلی کہ جہاں پہ اگر کوئی کور کر لیتا ہے تو پھر وہ ہٹ ہو جاتا ہے. ایک آرٹسٹ جب خود پیسے اپنے انویسٹ کر کے ایک گانا ریلیز کرتا ہے تو اس میں آبویسلی میں خود جب پروموٹ کروں گی تو میں ایک برانڈ کی طرح تو نہیں پروموٹ کر سکوں گی, بیکاز میرے پاس اتنے پیسے شاید نہ ہوں. برانڈس کے لیے بھی سیف ہے ایک آرٹسٹ کو ایک کور دے دیں, ایک ہٹ ہوا ہوا گانا ہے آپ پھر سے گا لیں. اینڈ سیڈلی انف ایون اگر آپ لائیو شوز دیکھیں تو آرٹسٹ کو بولا جاتا ہے کہ لوگوں کو سننا ہی ہے کور سانگز, آپ کور گا لیں.
فیمیل اسٹارز جو ہیں ہماری, یہ پاکستانی میوزک سین میں کہاں کھڑی ہیں؟
اگر آج کو ہم دیکھیں اور اگر ہم سے پہلے کی جنریشنز کو دیکھیں, جہاں پہ آئی کڈ سے کہ میری امی تھیں یا میری نانی تھیں پارٹیشن کے بعد جب وہ یہاں آئیں,
تو
میری گرینڈ مدر کو ریڈیو پاکستان کی آفر آئی تھی اور ہمارے فیملی ممبرز نے منع کر دیا ان کو کہ شی کانٹ سنگ, میرا میوزک فل ٹائم جاب ہے, آئی ڈونٹ کیئر کہ کتنا سکسیزفل ہے اور کتنی فیم اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. آپ نئے نئے اس انڈسٹری میں آتے ہیں تو اس کی چارم ہوتی ہے, بٹ دین آفٹر لل وائل یو ریئلائز کہ دا بیلنس بٹوین بینگ یور اون آرٹسٹ اینڈ بیکمنگ اے کمرشل سیل آؤٹ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ سب کو تو سیٹسفائی کر ہی نہیں سکتے. آئی ایم سو ہیپی کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ, آئی مین انڈیپینڈنٹ وومن,
فائنینشلی انڈیپینڈنٹ,
بالکل فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں. ساتھ میں آئی کین میک آل مائی چوائسز ان لائف جو مجھے خود کرتے ہیں, نو بڈی از ڈکٹیٹنگ دیم, بٹ پیرنٹس مجھ کو سپورٹ کرتے ہیں ود واٹ ایور آئی ہیو ڈیسائڈیڈ ان لائف. چلیں باہر جا کے میلبرن میں ڈگری لینی ہے, لیں ضرور لیں, آپ کو آ کے پاکستان جاب کرنی ہے کریں.
جو آپ کی گرینڈ مدر کے ساتھ ہوا, جو انہیں آفر ہوئی تھی ریڈیو پاکستان سے مگر وہ سامنے نہیں آ سکیں ایک سنگر کے طور پہ, تو آپ کی فیملی نے آپ کو بالکل اجازت دی ہوئی ہے؟
بالکل اجازت دی ہے. پلس انسان کو دوسرے لوگوں پہ ڈپینڈ نہیں کرنا ہے نا, کہ اجازت لینی ہے. آپ اپنے پیرنٹس کو, اپنی فیملی کو ریسپیکٹ ضرور کر سکتے ہیں, بٹ وہ ایئر پلین میں بھی جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اینڈ اف دیئر از این ایمرجنسی لینڈنگ, ٹیل یو کہ آپ کو پہلے اپنا خیال رکھنا ہے, اس کے بعد دوسروں کا رکھنا ہے. میں بلیو کرتی ہوں کہ میں ایز ایک انسان مطمئن تب ہوں اپنے آپ سے جب میں اپنی خوشی کے لیے کچھ پروڈکٹیو کر رہی ہوں. ہم پروف کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے پاس ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں کہ جتنی عورتیں ہیں وہ نکل سکتی ہیں, دے کین ڈیفینیٹلی ڈو وٹ ایور دے لائک. پاکستان میں جیسے انٹرنیشنل میڈیا پورٹری کرتا ہے کہ ہر چیز بین ہو گئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور عورتوں پہ بہت تشدد ہو رہا ہے, وہ ہیں کیسز ہوتے بھی ہیں, مگر پھر ہم جیسے کیسز بھی ہیں جہاں پہ وہ سنگرز وہ ویمن, دیر آر لاٹ آف پازیٹیو تھنگز ہیپننگ ان پاکستان.
ہمارا ذرا میل ڈومینیٹڈ رہا ہے نا جہاں تک پاپ میوزک,
میل ڈومینیٹڈ تو جی پوری دنیا ہے.
अच्छा ये भी
ये तो है. और बल्कि इधर मेरे ख्याल से जब एक खातून म्यूजिक के अंदर आती हैं या एनीथिंग मीडिया रिलेटेड तो उनको बनिस्बत लड़कों के वैसी ज्यादा अटेंशन मिलती है क्योंकि लड़कियां कम ही.
ये तो नहीं है रबिया कि आपको ज्यादा अटेंशन इसलिए मिलती है क्योंकि मॉडलिंग और एक्टिंग में आपने.
मुझे तो जी बचपन से ही ज्यादा अटेंशन मिली है.
अच्छा अच्छा
Get together. नहीं वो भी obviously it's a factor.
आपने पहले एक्टिंग या मॉडलिंग नहीं की होती तो शायद लोग आपका ना नाम पहचानते ना आपको वो टाइम मिलता.
इससे लेकिन एक और चीज बुरी भी हो सकती है कि वो आपसे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा रख लें कि नो मैटर हाउ गुड यू डू और इफ यू ट्राइंग टू अगर आप कोशिश कर रहे हैं कुछ नया ट्राई करने के लिए तो आपको पहले से ही एक्सपेक्टेशंस की वजह से नहीं एक्सेप्ट करें और वो उसी तरह आपको देखें क्योंकि आपने ऑलरेडी एक इमेज उनके दिमाग में चल रही है आपके बारे में. सो टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट.
मैं आपसे महा ये पूछूंगी जी इन अ सेंस वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें बहुत ये देखा जाता है कि यू हैव टू बी वेरी सेक्सी टू सेल म्यूजिक एक हद तक जरूरी नहीं है कि सब मगर टू बी अ ह्यूज सक्सेस चाहे बियॉन्से हो चाहे रियाना हो एक है कि यू हैव टू बी सेक्सी टू सेल म्यूजिक. हाँ तो पाकिस्तान में ये है
नहीं. आई वुड डिसएग्री क्योंकि जब आई वाज यंगर तो मैं और मेरे दोस्त जिस तरीके का
जैसे कि कोई आप और माय ढाई की उम्र में कोई फर्क नहीं है.
नहीं देखिए हम अपनी जो फर्स्ट इंस्पिरेशंस होते हैं व्हेन आई वाज अ टीनेजर ऑल माय फ्रेंड्स वर लिसनिंग टू वेरी बोरिंग म्यूजिक मतलब कि उसमें कोई सेक्स अपील नहीं था. हम लोग जैनिस जॉपलिन को सुनते थे नैंसी सिनाट्रा जैज में फ्रैंक सिनाट्रा बट मेनली अ लॉट ऑफ ओल्ड म्यूजिक ओल्ड स्कूल म्यूजिक और उसमें कोई सेक्स अपील नहीं है. सो आई कंपेयर देम टू बियॉन्से या रियाना.
वीडियोज जो तो काफी आप पे फोकस तो है ना ऑन हाउ यू लुक इज वेल.
बिल्कुल मगर
मैंने कह रही मैं उसमें कोई प्रॉब्लम है मैं सिर्फ कह रही हूँ कि है.
नहीं देखिए मैंने कभी डांस नहीं किया अपने वीडियो में मेरा कोई भंगड़ा गाना आप नहीं देखेंगे. मैंने कभी कोई ऐसे कपड़े नहीं पहने जिसमें बहुत ज्यादा स्किन एक्सपोज हो रही हो. दैट्स पर्टिकुलरली बिकॉज मैं फील करती हूँ कि इट्स गॉट नथिंग टू डू विद बीइंग अ वुमन और नॉट बीइंग अ वुमन और वट एवर नॉर्म्स वी हैव इन पाकिस्तान. इट्स अबाउट द फैक्ट कि मेरा म्यूजिक है अगर लोगों को मुझे पहचानना है तो वो मेरे म्यूजिकल कंटेंट की वजह से पहचानेंगे. अगर मेरे कपड़े ऐसे हों कि एक्सपोजर ज्यादा हो तो आई फील के आई विल बी लूजिंग रिस्पेक्ट एज एन आर्टिस्ट अपनी भी और दूसरों की भी. इनफैक्ट जब फरहाद ने मेरा नजर गाना वीडियो बनाई थी उसमें उन्होंने मेरी सारी फोकस मेरे क्लोज शॉट्स पे की थी. देखिए एक तो बात भी है ना कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी चीजें पसंद तो नहीं की जाती हैं जो वल्गर हों मगर वायरल बहुत आसानी से हो जाती है. एंड फॉर वुमेन आई डू एडमिट कि बहुत डिफिकल्ट होता है टू कीप दैट बैलेंस बिटवीन मे बी सेंसुअलिटी एंड यू नो वल्गैरिटी या इवन अगर आप खड़े हैं कुछ कपड़ों में जो थोड़े से वेस्टर्नाइज्ड हैं जो आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में पहनते हैं मगर मासेस शायद उसको डाइजेस्ट ना कर पाए. अब थोड़ा ईस्टर्न क्लासिकल सीखने के बाद मुझे इतनी जैसे कहते हैं ना आई एम इन लव विद ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक ये हमारे बिल्कुल आई एम रिकनेक्टिंग मेरे अपने रूट एंड इतना खूबसूरत लगता है जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं पुरानी चीजों को लेके आए. आई डोंट थिंक वर्ड्स कैन डिफाइन हाउ ब्यूटीफुल आवर ओन म्यूजिक इज.
रबिया किस किस्म की मौसीकी आप दुनिया तक पहुंचाना चाह रही हैं?
अभी तक जो मैंने किया है वो एक्सपेरिमेंटेड विद इलेक्ट्रो पॉप रॉक रॉक बैलड के साथ भी किया है एक्सपेरिमेंट वेरी यूथ ओरिएंटेड. अभी तो मैं ट्राई आउट कर रही हूँ बहुत सारे जॉनर्स तो मेरा जो नेक्स्ट आई थिंक ट्राई आउट जो मैंने करना है फंक डिस्को ग्रंज रॉक.
मतलब हर चीज को छोड़ा नहीं आपने.
हाँ जी लेकिन इन सब में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो ऑर्गेनिक जो चीज बनती है वो आई थिंक दिल से रॉक ही निकलता है.
आपके गाने जो हैं महा वो बहुत ही रोमांटिक हैं.
बहुत ज्यादा रोमांटिक हैं और बहुत लोगों की कुछ लोगों के लिए लिखे हुए हैं. इस
टेलर स्विफ्ट की तरह आप भी अपने एक्सेस के बारे में
एंग्री गाने नहीं होते मुझ पे मेरे मगर आई थिंक जो सबसे वो मोमेंट्स होते हैं आपकी जिंदगी के जब आप इमोशनल होते हैं तब लिखना ज्यादा आसान हो जाता है.
मतलब प्यार में ठोकर खाना बहुत जरूरी है.
बहुत जरूरी होता है. बहुत जरूरी होता है शायरी के लिए.
देखो तुम हमें तन्हा छोड़ के जाना नहीं भुलाना नहीं.
پاکستانی پاپ گلوکارہ مہا اور ربیہ کی گفتگو آپ نے سنی. یہ انٹرویو آپ ہماری ویب سائٹ پر دوبارہ بھی سن سکتے ہیں, پتہ ہے bbcurdu.com. سربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھیں مہپارہ صفدر اور پروڈیوسر فیاض احمد. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جوناتھن گریئر اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی ٹیم سمیت عمر آفریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں شمائلہ خان سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے.
ایران میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے مطابق ملک کے صدر حسن روحانی کے اصلاح پسند اتحادیوں کو واضح کامیابی حاصل ہوئی ہے. شام کے باغیوں اور روس دونوں کی جانب سے شام میں جاری عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں, تاہم ملک بھر میں آج دوسرے روز بھی عارضی جنگ بندی پر عمومی طور پر عمل جاری رہا. سوئٹزرلینڈ میں عوام نے آج ریفرنڈم میں 60% ووٹ ڈال کر اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے کہ معمولی جرائم کے مرتکب ہونے والے غیر ملکیوں کو ملک بدر کیا جائے. عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایک پرہجوم مارکیٹ میں دو بم دھماکے ہوئے ہیں جس میں کم از کم 24 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. بھارت کے شہر علی گڑھ میں نئی بالی ووڈ فلم علی گڑھ کی نمائش پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. شہر کی میئر شکنتلا بھارتی کا کہنا ہے کہ اس فلم میں ہم جنس پرستی کو شہر کے نام کے ساتھ جوڑ کر اسے بدنام کیا جا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.